أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک میں نے آیات تلاوت کی، کل 7 آیتیں ہیں. اس میں قیامت کے بارے میں بیان ہے، اور جو منکرین ہیں، کافر ہیں، جو قیامت کو مانتے نہیں، اللہ کی نشانیوں کو مانتے نہیں، ان کے بارے میں بیان ہے. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، کافر لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا کوئی وجود نہیں، سب کہنے کی بات ہے. یعنی وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر قیامت ہے تو ہمیں بتائیں کب ہے، ہمیں پتہ تو چلے کب ہے اور کیسے آئے گی. پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کیسے کیا جائے گا جب انسان ہڈیاں ہڈیاں ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی میں رل مل چکا ہوگا، تو کیسے دوبارہ زندہ ہوگا. یہ ان کے پرانے اور مشہور اعتراضات تھے. اس کا جواب اللہ رب العزت یہاں دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا لا تأتین الساعة، قیامت ہم نہیں آئے گی ہمارے پاس. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بلا وربی، قسم ہے کیوں نہیں قیامت آئے گی، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم وہ تم لوگوں پر قیامت ہر صورت میں آئے گی. عالم الغیب، جو یعنی تمہارے اوپر اس عالم الغیب کی طرف سے اللہ رب العزت نے جو وقت مقرر کیا ہے موت کا، اللہ رب العزت نے انسان کی موت کا، قیامت کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ ضرور تم پر آ کر رہے گا. اس لیے ترجمہ یہاں پر یوں کریں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، یعنی قیامت آئے گی، قسم ہے اپنے پروردگار عالم الغیب کی کہ وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عالم الغیب ہونے کی قسم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی، وہ قیامت جو کہ عالم الغیب ہے، وہ قیامت تم لوگوں پر ضرور آ کر رہے گی، وہ آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس قیامت کا وقت اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، کچھ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی، موت کا وقت اللہ نے نہیں بتایا، یوں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہا، لیکن کب ہوگا یہ نہیں بتایا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا کہ آپ کی موت کب آئی، پوری دنیا میں یہ نہیں بتایا کسی کو اس کا وقت کب ہے، قیامت کا وقت کب ہے۔ یہ علم، بہت ساری چیزوں کا علم جہاں اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا، ان میں سے ایک چیز کا علم یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کیوں نہیں وہ قیامت آئے گی، وربی، میرے رب کی قسم جو کہ عالم الغیب ہے، وہ قیامت ضرور بھی ضرور تم لوگوں کے پاس آئے گی۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، لا يعزب کے معنی ہوتے غائب نہیں ہوگا، کوئی غائب نہیں ہو سکتا اس اللہ سے کوئی ایک ذرہ کے برابر چیز بھی، نہ آسمان سے اور نہ زمین سے، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور کوئی چیز جو اس سے چھوٹی ہو اور کوئی چیز جو اس سے بڑی ہو ذرے سے، کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز اللہ نے کتاب مبین میں لکھ دی، جو چھوٹی چیز سے چھوٹی چیز ہے، جو بڑی سے بڑی چیز ہے، اللہ نے وہ کتاب مبین میں لکھی ہے، سب کچھ لکھی ہوئی ہے۔ یہ قیامت کیوں آئے گی، قیامت آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب دنیا بنائی، دنیا بنانے کا مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو جناتوں کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی عبادتیں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، گھریلو زندگی بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور باہر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی، وہ بھی اللہ کے طریقے کے مطابق گزاریں، خاندانوں سے ملنا جلنا، دوستوں سے ملنا جلنا، احباب سے ملنا جلنا، سب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، روپے پیسہ کا کمانا وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، کوئی چیز اللہ کے حکم کے باہر نہ ہو، یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے دنیا بنائی، اب کس نے ہماری بات مانی، کس نے نہیں مانی، اس کا فیصلہ تو ہم آخر میں جا کے کریں گے۔ اب دیکھیے، طالب علم ہوتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، جب پڑھائی چل رہی ہوتی ہے نا تو کوئی محنت کرتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی اسکول کے کالجز کے اپنے نظام الاوقات کو، ان کے اصول کو، ڈسپلن کو کوئی فالو کرتا ہے، کوئی فالو نہیں کرتا، درمیان میں آپ اس کو سمجھاتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا۔ اصل فیصلہ کب ہوگا؟ جب امتحان ہوگا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کس نے درجہ لوٹانا ہے، کس کو جواب دینا ہے کہ جی پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہا، سارے فیصلے کب ہوں گے؟ اینڈ میں جانے کے بعد، اختتام پر ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دنیا بنائی، دنیا میں سب کا نظام چل رہا، کھا بھی رہے، پی بھی رہے، سو بھی رہے، ہنس بھی رہے، تفریح بھی ہو رہی ہے، غمی بھی آ رہی ہے، خوشیاں بھی آ رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ دنیا کے نظام چل رہا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں حساب کتاب نہیں ہونا، یہاں تو ہندو بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے، عیسائی بھی گزار رہا ہے، یہودی بھی گزار رہا ہے، مسلمان بھی گزار رہا ہے، ولی اللہ بھی گزار رہا ہے، عام آدمی بھی گزار رہا ہے، ہر طرح کا انسان اپنی زندگی میں لگا پڑا۔ قیامت آئے گی، ختم ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا اس دنیا کے لیے وہ پورا ہو گیا، اب حساب کتاب ہوگا، کیا جو ہوئی، اب ہر ایک کے ساتھ حساب ہوگا۔ کس نے اللہ کی مانی، کس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کی گزاری، اس کو اسی کے حساب سے انعامات دیے جائیں گے۔ کس نے نافرمانی کی، کس طریقے سے نافرمانی کی، اس انسان کو اس کے مطابق اس کی سزائیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اہل ایمان کو بدلہ دیا جا سکے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو تاکہ بدلہ دیا جا سکے تاکہ اعمال صالحہ کرنے والوں کو بدلہ دیا جا سکے اہل ایمان کو بدلہ ملے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت بنائی, قیامت بنائی. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم, وہ اہل ایمان, وہ عمل صالحہ کرنے والے لوگ, نیک اعمال کرنے والے لوگ, ان کے لیے آخرت میں اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی, ان کے لیے اللہ نے آخرت میں رزق بیان بنا رکھا ہے بے تحاشا. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کھاتے نہیں, پیتے نہیں, پہنتے نہیں, استعمال نہیں کرتے کہ جی جائز نہیں ہے, منع نہیں ہے. شرابوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے, ایسے گوشت کو ہاتھ نہیں لگا رہے جو اسلامی طریقے میں ذبح نہ ہوا ہو. فلانی چیز مشکوک ہے, فلانی چیز کا پتہ نہیں, اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور آخرت میں زبردست قسم کا, شاندار قسم کا, عزت والا رزق ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. والذین سعوا فی آیاتنا, جن لوگوں نے کوششیں کی ہماری آیاتوں میں, والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز الیم. ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں لگا ہوا, کس طرح اللہ کے احکامات کے مطلب نکالے جا سکیں, لوگ اس کے مطابق عمل کر سکیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اس کوشش میں لگا ہے کہ اللہ کی بات کو نعوذ باللہ غلط ثابت کر دے, اللہ کے دین کو جھوٹا ثابت کر دے, اہل اللہ کو جھوٹا ثابت کر دے, اللہ کے حکم ماننے والوں کو غلط ثابت کر دے, اللہ کی نشانیوں کو غلط ثابت ہو جائے کسی طریقے سے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین سعوا فی آیاتنا, وہ لوگ جو اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری جو نشانیاں ہیں کہ ان کو ہرا دیں, ہماری پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہرا دیں, لوگوں کو یہ بتا دیں یہ غلط ہے, یہ اللہ نے پیدا نہیں کی. اولئک لہم عذاب من رجز الیم, ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے, ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے. اولئک ویر الذین, فرمایا کہ والذین سعوا فی آیاتنا, جو لوگ کے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ہماری آیاتوں کو کے ہرانے کو, اولئک لہم عذاب من رجز الیم, ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اب دیکھو نا, ایک طبقہ وہ لگا ہوا ہے جو اہل اللہ کو, دیندار لوگوں کو ستا رہے ہیں, ایک وہ ہے جو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں, ایک وہ ہے نا جن کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالا جائے, شکوک و شبہات ڈالے جائیں, اسی کام میں دن رات لگے پڑے, کوششیں ان کی یہی ہیں کہ کسی طریقے سے بس لوگوں کو ہم بدزن کر دیں, دین سے بدزن کر دیں, ہم مذہب سے, دین سے. اور کبھی کوئی شک دلوں میں ڈال دیا, کبھی کوئی شک دلوں میں ڈال دیا, کبھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ کا یہ حکم پورا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے, یہ ہے وہ. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو میں ہمیں ہرانے کے لیے, ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. دیکھو, اہل باطل اپنا کام کر رہے ہیں, اہل حق اپنا کام کر رہے ہیں. آپ مجھ کو بتائیے, آج سے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اہل باطل مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی فکر میں لگے ہیں کہ نہیں لگے؟ نظریاتی طور پہ بھی کہ لوگوں کے ذہن کو بدل دیں اور لوگ اللہ کی ماننے کو چھوڑ دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کو چھوڑ دیں, اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے بم برسانے کے تو وہ بم برساتے, مارتے ہیں, جان سے مارتے ہیں, آپ کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے ممالک تباہ کر دیے. لیکن کیا لوگوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے اللہ کی ماننی چھوڑ دی؟ کیا لوگوں نے کلمے کو چھوڑ دیا؟ کبھی نہیں. کتنی مشکلات آ گئی, ایک بہت بڑے طبقہ انسانوں کا اس کام پر لگا ہوا ہے کہ دلائل کی بنیاد پر ہمیں بدزن کر دے, ہمیں بدزن کر دے دلائل کی بنیاد پر. کہ اس بارے میں بدگن کر دے کہ دین دین حق نہیں ہے، قرآن قرآن حق کتاب نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ احادیث وہ کوئی دین حق نہیں ہے، دن رات کوششوں پہ لگے ہرانے کو لیکن وہ ہرا نہیں پاتے، ان کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور آپ دیکھیں گے الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وَيَرَى الَّذِينَ، اور آپ دیکھیں گے الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو اللہ نے علم عطا کیا، جن کو علم دیا گیا، ان کو آپ دیکھیں گے، الذی انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہی حق ہے۔ آپ اہل علم کو دیکھیں گے کہ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو وہ یہی کہیں گے کہ وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے ایک ایسے راستے کی طرف جو کہ سیدھا بھی ہے زبردست خوبیوں والے کی، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم دیا ہے، جن کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے، وہ اس قرآن کو جو آپ کے رب کے پاس سے بھیجا گیا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور خدا غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتا ہے۔ اب اہل علم جتنے ہیں ان تمام اہل علم پر جب یہ قرآن پاک آیا، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں آتی ہیں، بس ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں کلام پاک کا نام آتے ہی، کہ ہاں جی کلام پاک میں یہ حکم آیا، آمننا وصدقنا، بس یہی برحق ہے۔ یہ اہل حق کی شان ہے، اہل علم کی شان ہے۔ اہل علم کے اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنی فکر کچھ بھی ہو، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی تعلیم آئی، ان کے سامنے جب قرآن پاک کا حکم آیا، بس انہوں نے کہا کہ یہی چیز برحق ہے، یہی درست ہے، اب ہماری اپنی کوئی رائے نہیں۔ اسی لیے کہا کہ جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا وہ اس قرآن کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور خدا غالب محمود کی رضا کا راستہ یہ کلام پاک بتلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن پاک میں خبر دی گئی، جتنے اہل حق ہیں وہ اس خبروں پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں ہمیں یہ نہ بتایا گیا ہوتا کہ قیامت برحق ہے تو ہم مانتے، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن جب قرآن آ گیا اب ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، جو آیا صحیح آیا، قرآن نے بتایا کہ جنت ہے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوزخ ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے کہا کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے اٹھایا جائے گا، صحیح ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ تو جتنی خبریں ہمیں قرآن پاک نے دی، جنت کی، دوزخ کی، اور بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی، جنت کی، دوزخ کی، حساب کتاب کی، پل صراط کی، نبی آخر الزمان کی، تمام انبیاء کے برحق ہونے کی، سب کچھ پر ہم آمنا وصدقنا، ایمان لائے کہ ہاں جی جو کچھ اللہ نے بیان کیا بس وہ ٹھیک ہے، یہ مطلب اس آیت کہ وہ ویرل اور یقین رکھتے ہیں جو اہل علم ہیں اس بات کا کہ جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق بات کو، ویہدی، جو چیز اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے، ویہدی، اور وہ اللہ تعالی ہم کو راستہ بتاتا ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے، زبردست راستہ ہے، وہ راستہ اللہ بتلاتا ہے۔ چنانچہ یہی کام انبیاء نے کیا، یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ اللہ سے انبیاء کرام آئے، پہلے ان پہلے انبیاء کرام کے اوپر آسمانی کتب نازل ہوئی، ان آسمانی کتب میں باتیں بیان کی گئیں، سب برحق تھی، لیکن وہ آسمانی کتب اپنے اپنے وقتوں میں منسوخ ہوتی چلی گئی، اپنے اپنے وقتوں میں منسوخ ہو گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترا جو قیامت تک کے لیے اللہ کی آخری آسمانی کتاب، نبی بھی نبی آخر الزمان، ان کے بعد نہ کوئی آسمانی کتاب آنی ہے نہ کوئی نبی آنا ہے۔ اب جو اس میں خبر دی گئی اہل حق نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے، اور یہی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی، یہی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی، صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبع تابعین کی، یہاں تک کہ یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا کر دے. یقیناً ایسے ہیں کہ جو قرآن میں آئے گا وہ حق ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ ہے، وہ تو دنیا آخرت ہر چیز کو جاننے والا. ہمارا علم تو بڑا محدود ہے، بڑا ناکافی ہے. جب اللہ نے کوئی ہمیں حکم بتا دیا بس وہ حکم برحق ہے، اس کے آگے کوئی دوسری چیز نہیں. یہ ہے باب. اب دیکھیے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے. ہم لوگ تو پھر بہت ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، کیونکہ آگے مشرکین مکہ آنے نہیں دے رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے بھیجا کہ جاؤ مذاکرات کر کے آؤ اور ان سے کہو کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہم شر پسندی نہیں کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہمیں مکہ یاد آتا ہے، ہماری آبائش جگہ ہے، بیت اللہ شریف حاضری کو دل چاہتا ہے، تو ہم بس بیت اللہ شریف آنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں. اس مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے. جب ہجرت کر کے گئے تو مال و دولت بھی بہت تھا اور خاندانی طور پہ بھی بہت اونچے منصب کے انسان تھے، بہت بڑے رئیس تھے. اپنے چچا زاد بھائی کے ہاں حضرت عثمان نے رات کو قیام کیے اور صبح مذاکرات کے لیے گئے سرداران مکہ سے، مشرکین مکہ سے. عربوں کا رواج یہ تھا کہ ان کی شلوار اتنی لٹکتی تھی کہ زمین پر زگ زیگ بنا کر چلتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے رکھی تھی سب کو کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، اور وہ بھی جس پہ صاف تھا. حضرت عثمان سے ان کے چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ دیکھو آپ مشرکین مکہ سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی شلوار لٹکا لیں، تخنوں سے نیچے لٹکا لیں جیسے ہم لوگ لٹکاتے ہیں، تو جب آپ لباس ان جیسا پہنیں گے تو ان کی بات، آپ کی بات ان پر زیادہ اثر انداز ہوگی. حضرت عثمان کہاں چھوڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. حضرت عثمان نے بس ایک جواب دیا اپنے چچا زاد بھائی، کہا کہ ہاکذا عزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار تو ایسی ہی ہوتی ہے. کسی کو ماننی ہے بات تو مانے، نہیں ماننی ہے تو نہ مانے، کوئی بات نہیں، واپس چلے جائے، لیکن حکم نہیں ٹوٹے گا اللہ کے رسول کا. کسرا کی جنگ شروع ہونے والی. کسرا کا کیا مطلب تھا؟ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کسرا سے لڑنے کا اس زمانے میں. کسرا کا مطلب تھا اس زمانے کی بڑی سپر پاور طاقت، سب سے بڑی سپر پاور طاقت، جیسے آج امریکہ سپر پاور طاقت. اب سے 20 سال پہلے تو کوئی امریکہ کی فوجی کی طرف نظر بھی اٹھانے کے قابل نہیں تھا. اس سے لڑائی ہونے جا رہی ہے، دنیا حیران کہ کہاں یہ مسلمان اور کہاں جنگ کرنے جا رہے ہیں، دنیا حیران. تو جنگ سے پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، دعوت اسلام دی جاتی ہے، مسلمانوں کا طریقہ تھا. تو مذاکرات کے لیے 2-3 صحابہ کرام اندر گئے کسرا کے محل میں، مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے بعد جب واپس آنے لگے تو سفارتی آداب کے مطابق کچھ توازوں کا بھی انتظام تھا، چائے وغیرہ کا بھی انتظام تھا. تو ان کو کھانے وغیرہ کے لیے جب بٹھایا گیا اور کھانا کھانا شروع کیا، ان میں سے ایک صحابی کے ہاتھ سے نوالہ چھوٹ کے نیچے گر گیا. انہوں نے سنت کے مطابق اس کو اٹھایا صاف کر کے کھانے لگے تو کسی نے ان کو کوہنی مار کر کہا کہ کس طرح کا دربار ہے یا نیچے اٹھا کے نہیں کھاتے. تو ان صحابی نے عجیب جواب دیا جو ہمارے لیے آب زر سے لکھنے کے قابل. ان صحابی نے کہا کہ انترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کے خاطر چھوڑ دوں گا؟ مطلب ٹھیک ہے کس طرح کا دربار اپنی جگہ پر, لیکن میرے نبی کی سنت بھی تو کوئی چیز ہے نا, وہ بھی تو کوئی اہمیت رکھتی ہے نبی کی سنت. اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, ان احمقوں کے خاطر کیا میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ جواب دیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں, جن کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے, ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کی ہوئی ہوتی ہے کہ جو قرآن میں لکھا, جو حدیث میں لکھا, وہی برحق ہے, وہی غالب ہے, وہی زبردست ہے, وہی صحیح راستہ ہے, چاہے میرے اور آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہماری عقلیں تو بدلتی رہتی ہیں, روز ایک نیا رخ اٹھاتی ہیں. یہ مطلب آیا تھا الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. آج ہمارے ہاں یہ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کا حکم مانیں گے بشرطی کہ میرے سمجھ میں آئے, مجھے اس کی لاجک بتلاؤ. حدیث کا حکم مانیں گے اس وقت جبکہ مجھ کو اس کی لاجک بتلاؤ. یعنی ہم صاحب بہادر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن اگر ہمارے سمجھ میں آئے گا تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ہم عمل نہیں کریں گے, ہمارے نزدیک نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی یہ انسان کی عقل تو روز ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. آج کچھ ہے, اب سے 10 سال پہلے ہماری سوچ کچھ تھی, اس سے 10 سال پہلے ہمارے شوق اور ذوق کچھ تھے, آج کچھ ہے. آج ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے ہم ان شوقوں میں کیسے مبتلا تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہر روز ایک نیا شوق ہے, ہر روز ایک نئی سوچ ہے, ہر روز ایک نئی فکر ہے. تو یہ انسان اپنی عقل کو کیا کرے گا؟ تو اس کو فرمایا کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, جو لوگ اہل علم ہیں جن کو علم دیا گیا, وہ دیکھتے ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے کہ وہ برحق. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور یہ قرآن راستہ دکھلاتا ہے, خدا غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہا کافروں نے, هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. وہ پرانا اعتراض جو ان لوگوں کا چلا آ رہا تھا, اسی کو کلام پاک اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ کافر لوگوں نے کہا کہ ہم بتلائیں تم کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو تم کو یہ بات بتاتا ہے کہ جب ہم زمین میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, مر مٹ چکے ہوں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے, مٹی میں رل مل چکے ہوں گے, انکم لفی خلق جدید, ہم دوبارہ پیدا ہوں گے. جب قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا نا کہ مرنے کے بعد موت ایک دفعہ آئے گی, جتنے انسان ہیں جتنے جاندار ہیں سب کی موت کتنی دفعہ آنی ہے؟ ایک دفعہ آنی ہے بس, ایک مرتبہ موت نے آنا ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے سارے کے سارے. یہ عقیدہ میں قرآن نے دیا, اس سے پہلے سے عقیدہ تھا نہیں. اس کو کافر کبھی اس عقیدے کو کہتے باس بعد الموت, باس کے معنی اٹھانا, موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. قرآن نے اس عقیدے کو جگہ 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 بیان کیا کہ یہ بڑی ایک عقیدہ ہے, یہ ہونا ہے ہر انسان کے ساتھ. تو اس کو مانتے نہیں تھے اور مذاق اڑاتے تھے. یہاں پر بھی ان کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہا کافر لوگوں نے کہ ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو یوں کہتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ کافروں کا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان کیا اور جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ارے بھائی, دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے آسان ہے, پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے. کوئی چیز پہلی مرتبہ بنانی مشکل ہے, جب ایک مرتبہ بن جائے تو اسی کے طریقے پر دوسری بنانی تو آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جس طرح پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی ویسے ہی پیدا کر دوں گا, میرے لیے کیا مشکل ہے. اور قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے تو اس سے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں, یہ تو چھوٹی چیز ہے. آسمان ہم نے بنائے، زمین ہم نے بنائی، وہ چھوٹی ہے بڑی ہے؟ یہ انسان بڑا ہے، انسان تو چھوٹی سی چیز ہے، 6 فٹ کا انسان ہے، 5.5 فٹ کا انسان ہے، پہلے انسان کا قد لمبے ہوتے تھے، آسمان تو اس سے بہت بڑا ہے، زمین تو اس سے بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے وہ بنا لیا تو انسان کو کیوں نہیں بنا سکتے دوبارہ؟ ایک مرتبہ بنا لیا تو کیا ہم دوبارہ بنانے سے ہماری طاقت ختم ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ جگہ بیان فرمایا، اس کو فرمایا کہ افترا علی اللہ کذبا انبی جنہ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یا ان کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے کہ اللہ کی بات کو مانتے نہیں، بل للذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب کے معاملے میں، اور دور پڑے کی گمراہی میں جا کر وہ مبتلا ہو چکے ہیں، افلم یرو، کیا وہ لوگ کافر لوگ نہیں دیکھتے، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے، یعنی آسمان اور زمین کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے آسمان اور کتنی بڑی بڑی زمینیں ہیں، زمین میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہم ان کو دھسا دیں ان کافروں کو، آسمان سے ہم کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیں یہ تباہ و برباد ہو جائیں، ان کا تو نام و نشان بھی نہ ملے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ کے دیتی، ان کو جنون آ گیا، ان کو پاگل پن سوار ہو گیا کہ یہ اللہ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انسان دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے افلم یرو الا ما بین ایدیہم، کیا دیکھا نہیں انہوں نے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین، ان نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں ان کو اس زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے ان کے اوپر کوئی ٹکڑا عذاب کا نازل کر دیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں نشانیاں ہیں، ان آیات ان باتوں میں نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ ہے، اس کے لیے نشانی ہے، مطلب کہنے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، میرے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ یہ کام ہونے والا ہے، تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسلک الہدا والتقا والعفاف والغنا، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، یا رب کریم، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کو آسان فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عامل بالقرآن بنا، عالم بالقرآن بنا، عالم بالحدیث بنا، عامل بالحدیث بنا دیجئے یا اللہ، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، زندگیوں میں تکلیفیں ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفوں کا خاتمہ فرما، ہر طرح کا چین اور سکون عطا فرما، اللهم صل على محمد وعلى آله.